نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، پچھلے درس میں مصطلح الحدیث کے رسالے کا آغاز کیا تھا اور اس میں مصطلح الحدیث کی تعریف، اس کا فائدہ اور چند اہم اصطلاحات، حدیث، خبر، اثر اور حدیث قدسی کے بارے میں بات ہوئی تھی. تو میں مختصرا دوبارہ سے 5 منٹ میں ریوائز کر دیتا ہوں. مصطلح الحدیث کی تعریف شیخ صاحب بیان کرتے ہیں: علم یعرف به حال الراوی والمروی من حیث القبول والرد. یہ وہ علم ہے جس سے معلوم کیا جاتا ہے روایت کرنے والے کا حال اور روایت بذات خود کیا وہ قابل قبول ہے یا نہیں. دوسرے الفاظ میں یہ وہ علم ہے جس سے ہمیں علم ہوتا ہے، جس کے لیے خاص قاعدے اور قوانین بنائے گئے ہیں، جن سے ہمیں علم ہوتا ہے کہ کیا یہ حدیث، کیا یہ روایت صحیح ہے یا ضعیف ہے. اور اس کے فائدے میں شیخ صاحب فرماتے ہیں: معرفة ما يقبل ويرد من الراوي والمروي. اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں یہ علم ہو جاتا ہے، ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اس روایت کی حقیقت کیا ہے، کیا یہ صحیح ہے یا یہ ضعیف ہے، کیا اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے یا اس پہ عمل نہیں کیا جا سکتا. اور حدیث کے بارے میں شیخ صاحب فرماتے ہیں، حدیث کی تعریف یہ ہے: ما اضیف الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او وصف. جس چیز کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے، چاہے وہ قول ہو یا عمل ہو یا تقریر ہو یا وصف ہو. اور اس کی ہم نے چند مثالیں بیان کی کہ قول کی مثال کیا ہے، فعل کی مثال کیا ہے، تقریر کی مثال کیا ہے اور وصف کی مثال کیا ہے. اور خبر کے معنی میں شیخ صاحب فرماتے ہیں: خبر بمعنی الحدیث، یعنی خبر کا دوسرا معنی، خبر کا مفہوم، خبر کی تعریف ایسی ہے جیسے حدیث کی ہے، کوئی فرق نہیں دونوں میں. فیعرف بما سبق فی تعریف الحدیث، کہ اس کی تعریف وہی ہے جو حدیث کی بیان کر چکے ہیں. وقیل، اور یہ بھی کہا گیا، یعنی محدثین نے یہ بھی بیان کیا، الخبر ما اضیف الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم والى غیره. یہ خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب بھی کی جاتی ہے اور ان کے علاوہ صحابہ اور تابعین کی طرف بھی منسوب کی جاتی ہے. فیکون اہم من الحدیث و اشمل، اس کا مطلب یہ ہوا کہ خبر کا مفہوم حدیث کے مفہوم سے زیادہ عام ہے. اور اثر کے بارے میں شیخ صاحب فرماتے ہیں: ما اضیف الى الصحابی او التابعی، کہ جس کی نسبت صحابی کی طرف کی جائے یا تابعی کی طرف کی جائے. وقد يراد به ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم، اور اس سے مراد یہ بھی لیا جا سکتا ہے اثر سے کہ جو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جائے. مقیدن، لیکن یہ قید لگانا ضروری ہے، فیقال وفی الاثر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اثر میں آیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو مختصرا خبر، اثر اور حدیث میں کیا فرق ہے؟ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، چاہے وہ قول ہو، جیسا کہ صحیح حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، کہ ہم لوگ کا دار مدار نیت پر ہے، تو یہ فرمانا ہے یا قول ہے. اور عمل کی مثال صحابہ کرام نے صحیح حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کیا، کس طریقے سے وہ تکبیر کرتے، کس طریقے سے اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے سامنے رکھتے اور کس طریقے سے وہ سجدہ کرتے. تو یہ جو انہوں نے فعل اور عمل ہمیں بیان کیا، یہ عمل کی دلیل ہے. اور تقریر کے بہت ساری مثالیں ہیں جس کی مثال میں پہلے بیان کر چکے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ فجر کے دو فرضوں کے بعد دو رکعت پڑھ رہے ہیں. اسے دریافت کیا کہ آپ یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں, تو انہوں نے فرمایا کہ یہ فجر کی جو سنتے ہیں جو فجر سے پہلے پڑھی جاتی ہیں, میں دیر سے آیا ہوں, میں بعد میں پڑھ رہا ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کی, اس کا مطلب یہ اقرار ہے, یہ اس کی مثال ہے. اور وقت کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کیسے تھی, ان کا چہرہ کیسا تھا, ان کے بال کیسے تھے, ان کا اخلاق حسنہ کیسا تھا, اور اس کی مثال میں میں نے ایک حدیث بیان کی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کان خلقہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن مجید تھا, ایک چلتا پھرتا قرآن مجید تھا. اور اس کی مثال میں سنن ترمذی میں امام ترمذی نے ایک باب باندھا ہے اور اس میں تقریباً 300 سے زیادہ حدیث ہے الشمائل المحمدیہ کے نام سے. یہ سب وصف ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو حدیث جو کچھ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جائے, خبر ایک عام مفہوم ہے جس میں حدیث بھی آ سکتی ہے اور اثر بھی آ سکتا ہے, لیکن اگر صرف خبر کہہ دیں تو مطلب اس کا مطلب ہے یہ روایت ہے, یہ حدیث بھی ہو سکتی ہے اور صحابہ کا قول یا تابعہ کا قول بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب ہم اثر کہیں گے تو ذہن میں سب سے پہلے بات کیا آنی چاہیے کہ یہ یا تو صحابی کا قول ہے یا تابعی کا قول ہے, بشرط یہ کہ اگر اس میں ہم قید لگا دیں وہ فی الاثر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ حدیث ہو جائے گی. خبر عام ہے, حدیث اور اثر کو شامل ہے, اور اثر اگر صرف اثر کہا جائے تو یہ صحابی یا تابعی کا قول ہوگا, اگر اثر کے ساتھ یہ قید لگا دی جائے وہ فی الاثر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ حدیث ہو جائے گی. اور حدیث قدسی میں شیخ صاحب فرماتے ہیں ما رواه النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ربه تعالی ویسمى ایضا الحدیث الربانی والحدیث الالہی, یہ وہ حدیث قدسی جو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی طرف سے بیان کریں بشرطے کہ وہ قرآن مجید سے نہ ہو. یہاں پہ قید نہیں شیخ صاحب نے لگائی, لیکن معروف چیز ہے کہ قرآن مجید کے علاوہ جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی طرف سے بیان کریں, اور اس حدیث قدسی بھی کہا جاتا ہے, حدیث ربانی بھی کہا جاتا ہے, اور حدیث الہی بھی کہا جاتا ہے. تو شیخ صاحب نے اس کی مثال بیان کی اور یہ فرق آخر میں بیان کیا کہ حدیث قدسی اور قرآن میں کیا فرق ہے. قرآن مجید لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, حدیث حدیث نبوی لفظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے اور معنی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے. حدیث قدسی میں لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے لیکن معنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے. آج کے درس میں شیخ صاحب فرماتے ہیں اقسام الخبر باعتبار طرق نقله الینا, اب بات خبر کی ہوگی اور جب بھی خبر کی بات آئے آگے اس کا مطلب ہے روایت, چاہے وہ حدیث ہو یا چاہے وہ اثر ہو. تو خبر جب بھی بات آگے ہمیشہ خبر کی بات ہی آئے گی تو خبر روایت کو کہتے ہیں, روایت چاہے وہ حدیث ہو چاہے وہ اثر ہو دونوں کو شامل ہیں. جیسا فرماتے ہیں اقسام الخبر خبر کی قسمیں باعتبار طرق نقل ہی الینا, ہماری طرف پہنچنے کے اعتبار سے ہماری طرف یہ خبر یہ روایت کیسے پہنچی. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں ينقسم الخبر باعتبار طرق نقله الينا الى قسمين, اس کی دو قسمیں ہیں روایت کی خبر کی ہم تک پہنچنے کی, ہم تک کیسے پہنچی اس کی دو طریقوں سے پہنچی, نمبر ایک متواتر اور نمبر دو احاد. الاول المتواتر, پہلے نمبر پر متواتر تعریف ہو اس کی تعریف, نمبر دو اقسام ہو اس کی کتنی قسمیں ہیں مع التمثيل مثال بیان کرنے کے ساتھ, اور نمبر تین ما یفید ہو متواتر کا کیا فائدہ ہوتا ہے. نمبر ایک متواتر, متواتر کی تعریف میں شیخ صاحب فرماتے ہیں ما رواہ جماعہ يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس, یہ وہ خبر ہے جسے کوئی ایسی جماعت روایت کرے اور بیان کرے جن کا جھوٹ پر اکٹھا ہونا ناممکن ہو, کہ وہ جھوٹے نہیں ہو سکتے, اور اسے ایک محسوس کی چیز کی طرف منسوب کیا جائے، یعنی اپنا اجتہاد نہ ہو، جس میں سمعت میں نے سنا، اخبرنی مجھے خبر دی، رأیت میں نے دیکھا، شاہدت میں نے دیکھا، اس طریقے سے الفاظ ہو، تب اسے مانا جائے گا کہ یہ متواتر ہے. یہاں پہ شیخ صاحب نے متواتر کی قسموں سے پہلے شرطیں بیان نہیں کی، شروط کیا ہے اس کی تعریف سے اور قید لگانا بھی ضروری ہے. مہاجد سنگھ کے نزدیک تعریف درست ہے یہ، بلکہ اس میں قید لگانا ضروری ہے. طواف اہل کذب کہ جھوٹ پر ان کا اکٹھا ہونا ناممکن ہو سوائے صحابہ کرام کے، یہ قید لگانا ضروری ہے. معاذ طبقہ الصحابہ کہ صحابہ کے طبقہ کے علاوہ، کیونکہ صحابہ کرم سب بدون ہیں اور جھوٹ ان کے لیے ناممکن ہے. جھوٹ پر اکٹھا ہونا صحابہ کے لیے نسبت اور جماعت کے نزدیک ناممکن ہے. تو تعریف میں متواتر کی، متواتر وہ حدیث ہے جس میں یہ پانچ چیزیں آپ کو ملے، یاد رکھیں. نمبر ایک، ان یرویہ عدد کثیر بلا حصر، یہ اس میں نہیں لکھی ہوئی کتاب میں جو میں بیان کر رہا ہوں. نمبر ایک کہ اسے لا تعداد راوی بیان کریں، آپ گن نہ سکیں، آپ راوی گن نہیں سکتے، اتنی راوی اس حدیث کو بیان کریں، اس خبر کو بیان کریں کہ آپ گن نہ سکیں، یہ پہلی شرط ہے. دوسری شرط، ان یکون العدد الکثیر الغیر محصور فی کل الطبقات، ہر طبقے میں راویوں کو آپ گن نہ سکیں، لا تعداد راوی ہوں ہر طبقے میں. اگر ایک طبقے میں دس راوی یا پانچ راوی آ جائیں یا تین راوی آ جائیں تو یہ حدیث متواتر نہیں سمجھی جائے گی، یاد رکھیں. اور طبقہ کسے کہتے ہیں یہ بیان کرتا چلوں میں. طبقہ کا مطلب ہے عمر میں برابر ہونا یا ایک ہی استاد سے علم حاصل کرنا، اسے طبقہ کہتے ہیں. جو میں پیپر آپ کو دیا آپ کے ہاتھ میں ہے، اگر اس میں آپ دیکھیں، پہلے تو من اہل الحدیث پہلے بیان کر چکے ہیں، اہل حدیث کون ہے، اس کی تعریف بیان کرنے کے بعد اس میں مختلف نام لکھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے ان کی وفات کی تاریخ لکھی ہوئی ہے. سعید بن مسیب، تاریخ وفات 90 ہجری، عروہ بن الزبیر، تاریخ وفات 94 ہجری، علی بن حسین زین العابدین، تاریخ وفات 93 ہجری، عون بن حنفیہ 80 ہجری. اس طریقے سے آپ دیکھیں تو جن کی تاریخ وفات ایک جیسی ہے یا ایک سال میں ہے، یہ برابر ہے، تو یہ ایک طبقے کے سمجھے جائیں گے محدثین کے نزدیک. یا جن کا استاد ایک ہو، ایک استاد سے جو علم حاصل کرے، جو شاگرد ہوتے ہیں، وہ ایک طبقے کے ہوتے ہیں. تو متواتر حدیث میں دوسری شرط یہ ہے کہ ہر طبقے میں جو تعداد ہے راویوں کی وہ نامحدود ہو، اسے گن کوئی نہ سکے. جیسے آگے بیان ہوگا، اگر ہم اسے گن سکیں، اگر تین راوی ہیں تو حدیث کا قسم تبدیل ہو جائے گی، احاد ہو جائے گی، جیسا بھی بیان کریں گے اس کی کون سی قسم تبدیل ہو جائے گی. تو متواتر کے لیے ضروری کہ آپ اسے ہر طبقے میں گن نہ سکیں. کچھ محدثین کے نزدیک یہ تھا کہ جو چار سے زیادہ ہو وہ متواتر سمجھی جائے گی، لیکن یہ قول غلط ہے، کیونکہ چار کی دلیل ہمیں کہیں نہیں ملتی. اور جنہوں نے چار کی دلیل بیان کی وہ یہ کہتے ہیں کہ زنا کی حد قائم کرنے کے لیے شرط ہے کہ چار گواہ ہونے چاہیے، کہ چار گواہوں سے کم بات نہیں مانی جاتی، لیکن یہ بات غلط ہے. یہ خاص زنا کے لیے، حد کے لیے ہے، حدیث کے لیے بیان نہیں کیا گیا، اس لیے اس پر قیاس جائز نہیں اور درست نہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ 10، کیونکہ 10 جمع کی زیادہ مقدار ہے، اور یہ بھی غلط، کوئی اس کی دلیل نہیں. کچھ لوگوں نے کہا 70، کیونکہ 70 عربی زبان میں زیادہ کو کہتے ہیں، یہ بھی بات درست ہے، اس کی دلیل نہیں. کچھ محدثین نے یہ کہا کہ 314، کیونکہ صحابہ کرام بدر میں 314 تھے، اور یہ بھی بات درست ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں. جو صحیح بات ہے کہ لا محدود غیر معروف العدد، کہ اتنی زیادہ راویوں آپ گن بھی نہ سکیں، اس کو متواتر کہتے ہیں. اور ہر طبقے میں، کیونکہ ایک قاعدہ بھی ہے اور یہ قاعدہ آپ نوٹ کر لیں, القلة تقضي على الكثرة في الإسناد, سند کے لحاظ سے جو قلیل ہے وہ کثرت پر غالب ہے, زیادتی پر غالب ہے, کمی زیادتی پر غالب ہے سند کے لحاظ سے. مثال کے طور پر اگر ایک حدیث ہے اس کے پہلے طبقے میں 100 سے زیادہ راوی ہیں, ہم گن نہیں سکتے 100 سے زیادہ ہیں, دوسرے طبقے میں 100 سے بھی زیادہ ہیں, تیسرے میں 50 ہیں, چوتھے طبقے میں 3 ہیں, تو یہ روایت پوری متواتر نہیں ہوگی بلکہ مشہور ہو جائے گی, کیونکہ جو پہلے طبقے میں 100 تھا پھر 100 تھا پھر 50, اس کی کوئی حیثیت نہیں, اس کم تعداد نے اس زیادہ تعداد پر غالب ہو گئی. تو سند کے لحاظ سے کم تعداد زیادہ تعداد پر غالب ہے, ہمیشہ یہ قاعدہ ہے. تیسری جو شرط متواتر کی, انتحیل العادة على التواطؤ على الكذب ما عاد طبقة الصحابة, کہ جھوٹ پر اکٹھے ہونا ان کے لیے ناممکن ہو سوائے صحابہ کرام کے طبقے کے, یہ تیسری شرط متواتر کی. اور چوتھی جو ہے, ان يكون مستند هؤلاء النقل امرا محسوسا, رأيت سمعت, دیکھا میں نے سنا, یہ ایسے الفاظ ہونے چاہیے پھر متواتر سمجھی جائے گی. اور پانچویں نمبر پر, ان يفيد العلم اليقيني, متواتر علم یقینی کا فائدہ ہوتا ہے جس پہ ہمیں دیکھنے ضرورت نہیں کہ اس کے راوی کیسے ہیں, ضعیف ہیں صحیح ہیں متواتر ہیں تو کافی ہے صحت کے لیے, یہ قول ہے. اب شخصا فرماتے ہیں, وَيَنْقَسِمُ الْمُتَوَاتِرُ إِلَى قِسْمَيْنِ, متواتر کی دو قسمیں ہیں, متواتر لفظا ومعنا ومتواتر معنا فقط. پہلی قسم متواتر لفظ کے لحاظ سے اور معنی کے لحاظ سے, اور دوسری قسم متواتر صرف معنی کے لحاظ سے. یعنی متواتر کی دو قسمیں ہیں, ایک قسم میں حدیث کا جو لفظ ہے انما اعمال بالنیات, اسی لفظ سے یہ حدیث بیان ہوئی ہے مثال کے طور پر, اور معنی بھی اس کا یہی ہے, اور سب راویوں نے یہی الفاظ استعمال کیے ان کا معنی بھی یہی تھا, اسے متواتر لفظ المعنی کہتے ہیں مثال کے طور پر. اور متواتر معنی جو ہے لفظ مختلف ہے راویوں کے, حدیث کا متن جو ہے اس کے الفاظ مختلف ہیں لیکن معنی ایک ہی ہے, معنی کے اعتبار سے متواتر ہے. اگر لفظ کو اکیلا دیکھیں گے تو لفظ مختلف ہیں, حدیث کا مفہوم ایک ہے معنی ایک ہے الفاظ مختلف ہیں, اسے کہتے ہیں متواتر معنی کے لحاظ سے. پھر متواتر لفظا ومعنی متفق الرواۃ فیہ علی لفظ ومعنی, جس پر راویوں کا اتفاق ہو اس کے لفظ پہ اور معنی پہ, حدیث کے لفظ پہ اور معنی پہ سب راویوں کا اتفاق ہو. اس کی مثال سے سب بیان کرتے ہیں, مثال ہو قوله صلی اللہ علیہ وسلم, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول یہ فرمان, من کلب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار, یہ مشہور حدیث ہے صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے, یہ حدیث متواتر کی مثال ہے. من کلب علی متعمدا, جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا, فلیتبوأ مقعده من النار, اپنی جگہ اپنا ٹھکانا جہنم میں دیکھ لے. فقد رواه عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا, اکثر من 60 صحابیا, 60 صحابی سے زیادہ, اور کچھ محدثین نے ایک کتاب لکھی جس میں 100 سے زیادہ صحابی کا ذکر کیا اس حدیث میں, کہ 100 سے زیادہ صحابی ہیں گن نہیں سکتے لیکن کم سے کم جو ہم نے گنا ہے وہ 100 ہے, اور 60 کا مطلب یہ ہے کم سے کم جو ہم گن سکے ہیں وہ 60 ہے, اس سے زیادہ بھی ہے. منهم العشر بشر بالجنہ, ان 60 صحابیوں کے درمیان میں وہ صحابی بھی ہیں, العشر ام بشر بالجنہ, جن کو وہ 10 جن کو جنت کی بشارت دی گئی, وہ آپ سب جانتے ہیں وہ کون ہیں. ورواہ عن ہؤلاء خلق کثیر, اور ان صحابہ سے 60 سے یا 100 سے خلق کثیر میں روایت کیا جس کو ہم گن نہیں سکتے, تو اس کا مطلب ہو یہ روایت متواتر ہے لفظ اور معنی کے لحاظ سے, یعنی معنی بھی سب کا یہی ہے اور لفظ بھی سب کا یہی ہے ایک ہی لفظ کے لحاظ سے. وہ اور متواتر معنی اور معنی کے لحاظ سے جو متواتر حدیث ہے متفق فيه الرواه على معنى كل والفرق كل حديث بلفظ خاص یہ وہ حدیث ہے جس پر راویوں کا اتفاق ہے صرف معنی پہ ایک کلی معنی ہے جو عام مفہوم ہے اس پر سب کا اتفاق ہے لیکن وانفرد كل حديث بلفظ خاص لیکن ہر روایت ہر حدیث کا اپنا اپنا خاص لفظ ہے لفظ ایک نہیں ہے لیکن معنی ایک ہی ہے اس کی مثال میں شیخ صاحب بیان کرتے ہیں حدیث الشفاعة شفاعت کی احادیث والمسح علی الخفین اور موضوع پر مسح کی احادیث جو ہمیں ملتی ہیں اگر ہم لفظ کے لحاظ سے دیکھیں تو الفاظ مختلف ہیں متواتر درجے کے نہیں پہنچتے گنے چنے ان کے راوی ہیں لیکن اگر معنی کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو اتنی ہمیں روایتیں ملتی ہیں معنی کے لحاظ سے ہم گن نہیں سکتے تو معنی کے لحاظ سے یہ متواتر ہے شفاعت کی حدیث کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے آخرت میں اس کی جو حدیث ہے معنی کے اعتبار سے یہ متواتر حدیث ہے موضوع پر مسح کی حدیث یہ متواتر ہے اور اس کے ساتھ کہ مومن اللہ تعالیٰ کو جنت میں دیکھیں گے شیخ صاحب آگے بیان کرتے ہیں شعر کے بیت ہیں مما تواتر حدیث من کذب ومن بنا للہ بیتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفین وهذه بعض لیکن مثال میں شیخ صاحب بیان کی ہے رؤية اللہ تعالیٰ کو دیکھنا جنت میں مومن دیکھیں گے یہ متواتر ہے معنی کے لحاظ سے شفاعت کی حدیث متواتر ہے معنی کے لحاظ سے حوض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض جو ہے میدان محشر میں ان کی حدیث بھی متواتر ہیں ومسح الخفین موضوع پر مسح کرنے کی حدیث بھی متواتر ہے معنی کے لحاظ سے متواتر کا فائدہ کیا ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں والمتواتر بقسمیہ اور متواتر کی دونوں قسمیں مفید اسے فائدہ ہوتا ہے اولا نمبر ایک العلم یہ علم یقینی ہوتا ہے ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو حدیث ہمیں پتہ چلے متواتر ہیں ہمیں علم یقینی ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث قابل قبول ہے اس کی سند کو دیکھنے کی ضرورت نہیں العلم وهو القطع بصحة نسبته الى من نقل عنه علم اور علم ہونا یہ جاننا وهو اور یہ علم کیا ہے اس کی تعریف شیخ صاحب بیان کرتے ہیں القطع یعنی 100% یقین قطعا یقین بصحة نسبته کہ یہ روایت صحیح ہے جس کی طرف منسوب کی جا رہی ہے چاہے وہ حدیث ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جا رہی ہو چاہے وہ اثر ہو کسی صحابی تابعی کی طرف منسوب کیا جا رہا ہو اگر متواتر ہے تو اس کا مطلب ہے یہ علم یقینی ہے کہ یہ صحیح ہے ثانیاً دوسرا فائدہ العمل بما دل علیہ اس پہ عمل کرنا بھی لازمی ہو جاتا ہے بما دل علیہ جس کی وہ دلالت کرتا ہے یہ متواتر حدیث متواتر روایت بتصدیق ان کان خبرا اس کی تصدیق اگر وہ خبر ہو اگر یہ روایت جو ہے خبر ہے تو ہم پر واجب اس کی تصدیق کرنا وہ تطبیق ہی ان کا طلب اور اس کو بجا لانا اگر وہ طلب ہو اور طلب دو قسم کا ہوتا ہے یا تو امر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اگر امر ہے تو اس کی فرما بردار اس پہ عمل کرنا واجب ہے فرض ہے اور اگر یہ طلب نہیں ہے منع کرنا ہے تو اس کو ترک کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے یعنی دوسرے الفاظ میں شریعت میں جتنی بھی نصوص ہیں چاہے وہ قرآن مجید کی ہو چاہے وہ حدیث کی ہو اس کی دو قسمیں ہیں یا تو وہ خبر ہے یا تو وہ طلب ہے خبر مثال کے طور پر جو قصے بیان ہوئے ہیں پچھلے زمانے کے قصے قرآن مجید میں ہمیں خبر دی جا رہی ہے کہ یہ قصے گزر چکے ہیں قیامت کی جو خبر دی ہے یہ آگے کیا ہوگا اس کی خبر ہمیں ملی ہے والسماء ذات البروج واليوم الموعود یہ خبر ہے اس میں امر بھی نہیں اور نہیں بھی نہیں ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها یہ خبر ہے کہ سورج کیسا ہوگا اور چاند کیسا ہوگا اسی طریقے سے جتنی بھی آیتیں بیان کی ہیں جس میں امر اور نہیں ہے اسے خبر کہا جاتا ہے اور ہر مسلمان پر فرض ہوتا ہے کہ خبر کی تصدیق کرے متواتر میں ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ صحیح ہے, کیونکہ یہ متواتر ہے. ان کے راؤں کو ہم گن نہیں سکتے, اتنی ہے کہ ہم گن نہیں سکتے. تو یہ جانا دور کی بات ہے, یہ جاننا کہ کون صحیح ہے کون ضعیف ہے. کتنی لوگوں نے بیان کیا اس کو ہم گن نہیں سکتے کہ یہ سچ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر خبر ہے تو اس کی تصدیق کرنا, اگر امر ہے تو اس کو بجا لانا, اس پہ عمل کرنا, اگر نہیں ہے تو اس کو ترک کرنا. امر کی مثال, وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ, حکم دیا جا رہا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکات دو. اور یہ قاعدہ ہوتا ہے جب بھی امر ہو اس کا مطلب وجوب کا ہوتا ہے, یہ فرض ہے تم پر, الا یہ کہ کوئی قرینہ ساتھ ہو, ایسی کوئی چیز ساتھ ہو حدیث میں یا آیت میں جس سے یہ پتا چلے کہ یہ فرض نہیں بلکہ مستحب ہے. اگر امر ہے, حکم دیا جا رہا ہے, تو اس کو بجا لانا فرض ہے. اگر نہیں ہے, اس کی مثال تقرب الصلاۃ وانتم سکارا, اور نماز کی طرف نہ جاؤ, نماز نہ پڑھو جب تم نشے کی حالت میں ہو. منع کیا جا رہا ہے کہ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھا کرو, نہیں ہے تو رک جائیں گے. خبر ہے اس پہ عمل کرنا ہے, نہیں تو اس کو ترک کرنا ہے. تو یہ مختصراً اس کا یہ بیان ہے. یہ متواتر کی اہم باتیں جو ہے شیخ صاحب نے آپ اتنا بیان کی ہیں, لیکن کچھ محدثین کے نزدیک عمر بن القیم اور علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ تقسیم جو ہے متواتر کی اور احاد کی, یہ صحیح تقسیم نہیں ہے. یہ چوتھی صدی میں معتزلیوں نے ایجاد کی ہے. معتزلی ایک گروہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکرین ہیں اور تقدیر کے منکر ہیں. تو انہوں نے یہ طریقہ ایجاد کیا صرف اس لیے کہ وہ اپنی اس غلط عقیدے کو لوگوں تک پہنچائے, اور ان کے لیے یہ دلیل ہو کہ ہم نے یہ غلط عقیدہ جس کو رسول کا جواب غلط کہتے تھے, ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی تو ان لوگوں نے یہ چیز ایجاد کر دی. کہ بھائی دیکھیں, روایتوں کی دو قسمیں ہیں, قرآن تو سچا ہے لیکن حدیث میں ہم جب آتے ہیں کچھ ایسی حدیث ہیں جس کو ہم گن نہیں سکتے, اتنی راوی نے بیان کیا, اتنی مشہور ہو گئی حدیث, اتنی عام ہو چکی کہ راوی اتنے ہو چکے ہم گن نہیں سکتے. اور کچھ ایسی حدیث ہیں جسے ہم اگر بیان کریں گے احاد میں, اس کو گنے چنے لوگ ہیں. کسی حدیث میں صرف ایک رائے ملتے ہیں ہر طبقے میں, کسی میں دو ہیں, کسی میں تین ہیں. تو جس میں ایک دو یا تین ہیں یہ احاد حدیث ہے. تو اس کو عقیدے کی بنیاد ہم نہیں بناتے اس پر. احاد حدیث میں اگر کوئی احاد حدیث ہو اور عقیدہ کی خبر, اس کو نہیں مانتے, چاہے حدیث صحیح بھی ہو راوی سچے بھی ہو ہم نہیں مانتے. یہ معتزلی کہتے ہیں. جو متواتر ہیں اس کے لیے ماننے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے اس لیے کہا کہ جتنے بھی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کے جو حدیث میں آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں, یہ احاد حدیث متواتر نہیں ہے. اس کو انکار کرنے کے لیے یہ قاعدہ بیان کیا, کیونکہ یہ احاد حدیث ہے, ہم اسے انکار کرتے کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں. اور اس کی بنیاد اصل میں یہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم صفات اس لیے انکار کرتے ہیں کہ مشابہت ہوتی ہے خالق اور مخلوق کی, کہ جب اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں تو عرش سے پہلے نازل ہوں گے, تو پھر اس کے جگہ مقرر کی جائے گی کیسے نازل ہوتے ہیں اوپر میں, یہ تو مخلوق ہوتی ہے, خالق کیسے ہو سکتا ہے. لیکن یہ ان کا قول بالکل غلط ہے. جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ میں نازل ہوتا ہوں, تو ان سندر جماعت کے یہ آپ کے اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں, کیسے نازل ہوتے ہیں یہ نہیں بیان کیا. اس لیے ہم بھی خاموش ہوتے ہیں, ہم یہ کہتے کیفیت ہم نہیں جانتے. اور یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ضروری ہو کہ جیسے مخلوق نازل ہوتا ہے نیچے کی طرف, اللہ تعالیٰ بھی نازل ہو نیچے کی طرف. یہ عقل ہے, یہ کیفیت ہے, اور اسے منع کیا گیا ہے. کیونکہ اہل سنت والجماعت ہمیشہ دلیل کے ساتھ ہوتے ہیں, جو دلیل ملتی اس پہ عمل کرتے ہیں, جہاں پہ دلیل نہیں وہاں پہ خاموشی اختیار کرتے ہیں. اور اے معتزلی, تمہارا یہ کہنا کہ ہم اس لیے اس کا انکار کر دیے احاد حدیث ہے, یہ تمہارا کہنا غلط ہے. وہ کہتے ہیں احاد حدیث جو ہے یہ علم یقینی نہیں جیسے آگے بیان ہوگا, یہ ون اس پہ ہوتا ہے, شک ہوتا ہے صحیح ہے صحیح نہیں ہے, اس لیے ہم اس پہ عمل بھی نہیں کرتے. اگر یہ صحیح ہوتی تو یہ متواتر کے درجے کے برابر ہوتی اور اتنی راوی بیان کرتے کہ ہم گن بھی نہ سکتے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے, اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ مومن کے دل میں کتنی محبت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یہ دعویٰ تو کرتے ہیں محبت کا, جو خبر ان کو مل رہی ہے اور سند بھی بالکل صحیح ہے درست ہے اور سچے لوگ ہیں, اس کو ماننے سے انکار کیوں کرتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, کوئی خبر سو لوگوں سے پہنچا دے کوئی خبر ایک شخص سے پہنچا دے. بلکہ یہ بھی ہم نے دیکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب وہ اپنے رسول بھیجتے اپنے پیغمبر بھیجتے پیغام لے کر بادشاہوں کی طرف, کتنے لوگ انگنت لوگ بھیجتے, ایک شخص کو بھیجتے, ایک شخص کو بھیجتے. اس کا مطلب ایک شخص کی بھی حیثیت ہے ہمارے دین میں, یعنی کہ اگر ایک شخص روایت بیان کرے اس کی بات نہ مانے. اور چاند دیکھنے کے لیے عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں, چھوٹی سی عمر تھی ان کی, کہ میں نے چاند دیکھا اور جا کہا یا رسول اللہ میں نے چاند دیکھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ حکم دے کہ کل سے روزہ رکھ دو, تو ایک شخص کی خبر کی وجہ سے روزہ رکھنے کا حکم دے دیا. اس ہماری شریعت میں ایسی دلائل ملتی ہے کہ ایک شخص بھی ہو احاد بھی ہو اس پر بھی عمل کرنا ضروری ہے. لیکن جو الحدیث علماء یہ تقسیم بیان کرتے متواتر اور احاد کی, یہ معتزلیوں کے الفاظ وہی ہیں, لیکن اس لیے بیان کرتے تاکہ ان کا رد کیا جائے.